سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے کتنی کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو کل 9 کام بنتے ہیں، 10 بھی ہیں. اور بہت اچھا سوال آپ نے تحریر فرمایا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پر جانا، اس حالت میں سو جائے یا وضو نہ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سونے سے پہلے اس نے وضو کیا. یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسے اپنی عادت بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس حد تک انسان 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کرے. یہ جو رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں بھی باوضو ہی کھڑا ہوگا، یعنی اللہ اس کی طہارت اور اس پاکیزگی اور اس بندگی کو ایسا قبول فرمائے گا کہ اگرچہ اس کا جسم ریزہ ریزہ مٹی میں مل گیا، مگر خدا جب دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے لائے گا تو اللہ اس پہ ایسی حالت طاری کر دے گا کہ بالکل پاک ہے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ پاک چیزوں کو خدا جہنم میں کیوں پھینکے گا. بہت بڑی فضیلت اس کی حدیث شریف میں آئی. اور عجیب بات جو ہم نے مشاہدے میں آئی، صرف مشاہدہ اس کی دلیل ہے، کہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اور دوستوں کو وہ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے پھر لیٹتے تھے، اور اتفاق ایسا کہ موت جب آئی تو بھی انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ میں مرنے کے لیے اب جا رہا ہوں، تو وضو کیا اور پوچھا کہ بھائی کیوں وضو کر رہے ہو، تو کچھ پتہ نہیں بس جی جاتا ہے، مرے بھی اسی حال. یہ اللہ کی طرف سے ان پہ بڑے انعامات ہیں. دوسری چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں سوئے، جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے، جیسے استغفار پڑھتے ہوئے، یہ سب چیزیں. اور استغفار رات کو بستر پہ جا کر لیٹنا اور جب نیند آ رہی ہو اس وقت اللہ سے معافی مانگنا، چاہے دل سے مانگے اور چاہے زبان سے، یہ سب سے بڑا عمل ہے ان اعمال میں سے جو انسان کو خدا کے عذاب سے بچاتا ہے. قرآن کریم میں مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں انہیں کیسے عذاب دے دوں جبکہ یہ عذاب کے طلبگار ہیں، انت فیہم، آپ جیسی ہستی ابھی مکہ میں موجود ہے. اور دوسرے فرمایا کہ میں نے کیسے عذاب دے دوں جبکہ یہ لوگ مجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ جس آیت کے بعد مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے متعلق کیا ہے، تو ان کا ہم کافر تھے لیکن اس کے باوجود سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوتے. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، فرماتے تھے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کرو، چاہے کوئی لکڑی مل جائے اسے برتن کے اوپر رکھ دو. نقی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زمین تھی جو آپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مخصوص فرما لی تھی، اور اس زمین سے جو بھی فصلیں آتی تھیں آپ اپنے مہمانوں کے مد میں استعمال فرماتے تھے. نقی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں بھی تھیں، ان کا دودھ آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودھ پیتے تھے. ایک مرتبہ بہت شدید مصروفیات میں تھے اور دودھ نہیں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، اور آپ دودھ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو پلاتے تھے، جو بچ جاتا تھا خود پی لیتے تھے. تو دودھ کا برتن پیش کیا گیا تو آپ لوگ نفیس سے لائے ہو یہاں تک، اور برتن کھلا ہوا کچھ نہیں ملتا تھا، تو ایک شاخ ہی اس کے اوپر رکھ لیتے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ جن چیزوں کو ذرہ برابر بھی ڈھانپ دیا جائے وہ اس میں دخل دے، اور جن چیزوں پہ گرا لگا دی جائے شیطان اس گرا کو کھولے، خدا نے اسے طاقت نہیں دی. چوتھی چیز، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پانی کے ذخیرے کو ڈھانپ دو. مثلاً جگ رکھ لیا رات کو، اب جگ ہے اور وہ کھلا پڑا ہے، آدمی سو جاتا ہے، اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، کوئی چیز اس کے اوپر رکھ دینی چاہیے کہ کم سے کم علامت رہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ڈھانپ دیا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا ایک نظام ہے کہ سال کی ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کسی نہ کسی بیماری نے وہ جو کھلا برتن ہے اس میں جا کر ملنا ہوتا ہے، ڈوبنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پہنچ جانا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو گے تو بیماری جراثیم گزر جائیں گے، تمہاری ڈھانپی ہوئی چیز کو نہیں چھیڑیں گے. تو اس لیے ایک چیز یہ ہے کہ مشکیزہ، اس کا منہ زمانے میں مشکیزوں کا رواج تھا، باندھ دیتے تھے. اسی طرح ہمارے زمانے میں رات کو پینے کے لیے مثلا گلاس رکھا تو اس کے اوپر کسی نے کتاب رکھ دی، کسی نے کوئی چیز رکھ دی، حتیٰ کہ پین ہی رکھ دیا، تو وہ چیز گویا جتنی بھی ڈھانپ دی گئی، علامت ڈھانپنے کی ہو گئی، شیطان یا کوئی چیز اس میں اب دخل نہیں دے سکتی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں چیز بتاتے تھے کہ دروازوں کو بند کرنا کنڈی لگا دینا، اور آپ فرماتے تھے کہ جنات شیاطین وہ کسی بھی گھر میں چلے جاتے ہیں، اور تم دیکھو رات کا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، یہ گویا چھٹی چیز ہو گئی. اور آپ نے فرمایا جب تم اللہ کا نام لیتے ہو کھانے پہ رات کے خاص طور پہ، تو جو جن باقی جنات کو کہتا ہے کہ اس گھر میں کھانا پینا تو اب تمہیں ملے گا نہیں، یہاں اللہ کا نام آ گیا. پھر اس کے بعد جب تم کنڈی لگاتے ہو اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو شیطان جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، اور یہاں رات کو رہنے کی جگہ اب تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا. چھٹی چیز یہ. ساتویں چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رات کو بجلی کو روشنی کو بجھا دو، سوائے اس چراغ کے جو چراغ کورڈ ہوتے تھے، مکور ہوتے تھے، جن پہ کوئی چیز چڑھی ہوتی، جیسے مسجدوں میں چراغ جلائے جاتے تھے بہت بعد میں، لیکن ان کو لوہے سے یا شیشے سے ڈھانپ دیا، شیشہ اوپر کور ہو جاتا تھا نا، تو اس سے چراغ کی لائٹ پھیلتی رہتی تھی. لوہے کو مختلف جگہوں پہ سوراخ کر کے وہ کپی اس کے اوپر رکھتے تھے چراغ کے، تو اس سے روشنی چراغ سے پھوٹ کے باہر آتی رہتی تھی. تو یہاں جہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہاں حکم یہ دیا ہے کہ رات کو ہر طرح کی روشنی ختم کر دو. ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور اسے بہت نقصان پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ رات کو چراغ کو نہ چھوڑو، بجھا کے سویا کرو. اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ جو چوہے ہیں یہ اس کی بتی کو لے کر تیل سے نکال کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جدھر جاتے ہیں ادھر ہی آگ پھیل جاتی ہے. تو منع فرمایا اس چیز سے بھی، تو اس سے گھر میں غیر ضروری جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو آف کر دینا چاہیے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو سمیٹ لو، اور آپ ڈھونڈنا ہے انہیں کہیں نہ جانے دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء تک انہیں روک کے رکھو، یعنی کوئی کام بھی ہے تو ابھی بچوں کو عشاء کے بعد بھیجنا چاہیے. آپ نے فرمایا جوں ہی سورج ڈوبتا ہے ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ نے دن کی روشنی میں باندھا ہوا ہوتا ہے، سورج ڈوبتے ہی وہ پھیل جاتی ہے، شیاطین اور جنات، اور وہ گناہوں کی طرف فوراً دعوت دیتے ہیں سورج کے ڈوبتے ہی، اور عشاء تک ان کا یہ وسطہ چلتا ہے، یعنی رات کے گہرا ہونے تک. تو فرمایا کوئی کام بھی ہو تو ان کو روک کے رکھنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں جو باب باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ شرح کی ہے. تو اس لیے بچوں کو روک لینا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے جانوروں کو بھی روک، یعنی جانوروں کو اس سے پہلے بند کر دو. حدیث میں آیا ہے کہ فواشیکم، یہ فواشیکم اصل میں لفظ ہے فاشیہ، اور فاشیہ سے مراد وہ چیزیں جو پھیل جائیں، فانتشروا فی الارض، اور جمعے کے دن آؤ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد تجارت کی غرض سے فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنی دکانیں کھولو زمین پہ پھیل جاؤ. یہ فانتشروا کا لفظ اصل میں فاشیہ سے ہی ملتا ہے. فاشیہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو پھیل جائیں. تو جانور ایک جگہ تو رہتے نہیں، کئی میدان میں چھوڑ دیں تو پھیل جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم نے جانور پالے ہوئے ہیں تو جانوروں کو بھی تم جس چیز میں بند کرنا ہے بند کر دو، ڈربے میں بند کرنا ہے، مرغیوں کو گھونسلے ہیں چڑیا کے یا کوئی اور جو بھی انسان کرتا ہے، فرمایا انہیں بند کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ڈوبتے ہی یہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں اور وہ جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انسانوں کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو رات کو سونے سے پہلے یہ 10-11 کام ہیں جن کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو کی ہے کہ خیال کرو، دیکھ کے ان چیزوں کو ڈھانپ کے، ان چیزوں کو بجھا کے، ان چیزوں کا خیال کر کے سویا کرو. ایک نشست میں دو جملے کہے تھے اور کوشش کے باوجود وہ یاد نہیں ہے. کئی جملے ہوتے رہتے ہیں ہمیں یاد نہیں. شاید اہم ترین چیز جس پہ ابھی ہمیں ریکارڈنگ کرانا ہے اور ہمارے خیال میں ہے وہ شاید یہ ہو کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک یہ یاد رکھنا کہ اکابر کے راستے کو نہیں چھوڑنا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجددین، جس راہ پہ چلتے آئے اسے مت چھوڑنا کبھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، اس راستے کو بن نواجز داڑوں سے پکڑ لینا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم. اور ایک جگہ فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے جو اصول ہیں انہیں نہیں چھوڑنا. ہم نے عرض کیا تھا کہ اسے نہیں چھوڑنا. کوئی نئی تحقیق، نئے سے نیا محقق اور فلسفی آئے، جو وہ چیز ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا. ایک اور دوسرے شاید یہ جملہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خود ان بڑے حضرات کے خود جو نوادرات ہیں، جو ان کے فتوے ایسے ہیں کہ باقی ان کے دور کے اہل علم نے اس کی تائید نہیں کی، تو اس کے پیچھے چلنا بھی نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ برف روزے میں کھانا جائز سمجھتے تھے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں تھے لیکن ان کی اس بات کو کسی نے نہیں مانا، تو کیوں ان کے پیچھے چلنا ہے نا. باقی سارے خلفائے راشدین، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، تو ایک تو ان کی راہ کو نہیں چھوڑنا، اور دوسرے ان حضرات کے جو اپنے انفرادی اعمال تھے نا جس کی تائید امت نے نہیں کی، اس پہ چلنا بھی نہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، 9 خصوصیتیں ایسی ہیں ان کی جن میں کوئی ان کا شریک نہیں. ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے بچے ہیں جن کے منہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا. ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کی بشارت. کیا کہ بہرحال ابن زبیر رضی اللہ عنہ عید کی نماز کے لیے اذان بھی دلواتے تھے، اقامت بھی کہتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے بچپنے میں، کہاں وہ عید کے لیے اذان ہوتی تھی، کہاں اقامت ہوتی تھی؟ کسی نے نہیں مانا امت. تو اس لیے یہ بڑے لوگ جو ہے نا، ان کا اپنا اجتہاد ہے لیکن اس کے پیچھے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں. تو اس اجتہاد پہ ہوگی ان کے پاس دلیل، اللہ انہیں ثواب دے گا، مگر اس پہ نہیں چلنا. ایک طرف انہیں چھوڑنا نہیں، اور دوسری طرف ان اکابر نے جو چیزیں کہی ہیں اس میں اگر وہ نوادر ہیں تو پھر کچھ نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا تھا, سختی سے خون ریزی ہوئی, بڑی سختی سے فرمایا کہ جاؤ اور جہاں پکڑے مار دو, قتل کر دو. وہ آئے آخر, جنگلی لوگ تھے, اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور چھپ گئے. ان کا حضرت جو آپ فرمائیں وہ حق ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ معاہدہ لکھو ذرا, لکھوائی ساری شرائط. اور جب یہ شرط انہوں نے لکھوائی کہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں ان کی تم دیت ادا کرو گے, ان کا خون بہا ادا کرو گے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا شرط لکھواتے ہیں, وہ ہمارے جو دوست صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور شہید اللہ کی راہ میں ہوئے, ان کی دیت کیوں دی جائے گی, ان کا خون بہا یہ کیوں ادا کریں گے, شہدا کے خون کے پیسے تو نہیں لیے جاتے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, معاہدے میں شرط نہیں رہی. تو اس کی جن چیزوں میں ان کا اپنے اجتہادات ہیں اور باقی حضرات سے نہیں, اسے ہم چھوڑتے. تو اس لیے شاید یہ جملے تھے. مسئلہ درپیش ہے کہ ایک عورت کو حمل تھا اور رمضان کا روزہ رکھا, ایسے نہیں لکھنا چاہیے. یہ جتنی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, انہیں اشارے کنائے میں ہی بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے, ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کنایا یہ استعمال کرتے تھے, جب ایسے اور ایسے ہو جائے, ایسے اور ایسے ہو جائے, اور شاید ایسے ہو گیا ہوگا, شاید ایسے ہو گیا ہوگا. جو چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں عرف میں, ان کے لیے زبان بھی وہی بولنی چاہیے جو چھپی ہوئی. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے یا ناپختہ ذہن, پھر ان کا ذہن آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے, اور پھر میڈیکل ہے, ادب ہے, ان چیزوں کے فکروں سے بھی وہ جنسی تسکین حاصل کرنے لگ جاتے ہیں والعیاذ باللہ. تو ہمیشہ ایسی چیزوں کو اشارے کی نائے میں بولنا چاہیے. کہ مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ایک خاتون امید سے تھی, رمضان کا روزہ رکھا, تقریباً 9-10 بجے تک 2-3 دفعہ قے آئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قے کتنی آئی. دیکھیں یہ سب سے اچھا مسئلے کا لیا ہے کہ قے آنے والے پر چھوڑ دیا جائے. جس کو روزے میں رکھ کے قے آ جائے نا, وہ اگر سمجھتا ہے کہ قے ایسے آئی کہ جو کچھ بھی اندر سے آیا تھا اسے تھوک دیا, اس کا روزہ برقرار ہے. اور اگر اسے یقین ہے کہ وہ قے پلٹی اور حلق سے نیچے چلی گئی, جسے کہتے ہیں منہ بھر کے قے کرنا, تو اب جب اندر چلی گئی واپس پلٹی تو روزہ ٹوٹ گیا. بس اصل یہ ہے, اس اصول کے پیش نظر ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے. کوئی آدمی مزید احتیاط کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اندر پلٹی یا نہیں پلٹی, میں اس روزے کی آج پورا اسے کر دوں گا اور ایک روزہ قضا میں رکھوں گا, بہت ہی اچھا, بہت ہی نیکی کا کام, یہ اس کا تقویٰ ہے, اس کی پرہیزگاری ہے, اس پہ ہم فتویٰ بھی نہیں دے سکتے کوئی بھی نہیں. لیکن اصل اصول یہ ہے کہ اگر قے منہ بھر کے آئے یعنی پلٹ جائے پیچھے حلق سے نیچے چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا جی, 2-3 دفعہ قے آئی اور ارادہ کیا کہ اگر اب آئی تو روزہ کھول دوں گی. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قے تھی کتنی, پلٹی تو اسی وقت روزہ ٹوٹ گیا, نہیں پلٹی قے اور وہ تھوڑی سی تھی اور تھوک دیا, تو اب ان کے فیصلہ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ہاں کا فیصلہ ہے مجتہدین کا کہ اس کا روزہ بھی باقی ہے. پھر بازار جانے کا ارادہ ہوا, گھر سے تھوڑی دور جا کر روزہ کھول دیا, یہ جو روزہ کھولا ہے یہ کیوں, اگر تو قے آ گئی تھی اتنی کہ روزہ خود بخود ٹوٹ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹا ہوا تھا, وہ تھا ہی نہیں, انہیں ایک روزہ رکھنا چاہیے. اور کمزوری محسوس ہونے پر تو کیا اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا؟ جی ہاں, اگر ان کا روزہ نہیں تھا, کمزوری ایسی تھوڑا ہی ہے کہ اس سے روزہ باطل قرار پائے یا روزہ رکھنا انسان چھوڑ دے, اگر وہ چیز نہیں تھی تو پھر انہیں اس کی قضا 2 مہینے روزے رکھنے چاہیے. انبیاء اور اولیاء سے ان کے وفات کے بعد مدد مانگ سکتے ہیں, یعنی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے بھیا، سیدھی طرح اللہ کی عبادت کرو اور اس سے مدد مانگو. اس میں ہر طرف ایک وہ وہابیت ہے جو ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیتی ہے. یہ کام نہ کرنا، کبھی بھول کے بھی یہ کام نہ کرنا. کوئی آدمی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی اولیاء اللہ کے نام کی ایک بار نہیں تسبیح پڑھ رہا ہے، بار بار شیخ عبدالقادر جیلانی سے فلاں سے فلاں سے رحمہ اللہ مدد مانگ رہا ہے، بالکل اسے مشرک نہ کہنا. تمہارا عہدہ ہی نہیں ہے، تمہاری اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ تم فتویٰ دو. جو بھی پوچھے نہ چکو یا کسی مفتی سے پوچھو، میرا تو میرا عمل تمہارے لیے قابل حجت نہیں ہے. عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل دلیل ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسلک سے دلیل لی جا سکتی ہے. میں مدد مانگ رہا ہوں ولیعاذ باللہ تو میں مشرک ہو رہا ہوں، تم اس مسئلے میں پڑھو ہی نہیں، اور تم نہیں مدد مانگ رہے مواحد ہو، تم اپنا کام. یہ امت میں تکفیر، لوگوں کو مشرک قرار دینا، یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں. تو تمہیں پڑی کیا ہے آخر دوسروں کے مسئلوں میں دخل دینے کی؟ جو اس کا مسئلہ کیا کرتا رہے، اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ جتنے دیوبند کے حضرات ہیں، یہ اس کو پڑھنا چاہیں تو بوادر النوادر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اولیاء کرام کے متعلق اور کرامات کے باب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ لو تو عقل ٹھکانے آتی ہے کہ ان حضرات کا کیا مسئلہ. تارو احمد خان صاحب نے جو فتاوا میں لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. جس کے پاس جو دلائل انڈیویجلی، میرے اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، جو ہے اس پہ عمل کرو. آپ کے پاس دلیل ہے، اس جھنجٹ میں پڑے بغیر دو کام نہیں کرنے، نہ کسی کو کافر مشرک قرار دینا ہے اور نہ ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اللہ سے مدد مانگنے کو چھوڑنا. انہیں بزرگوں نے سکھایا تھا کہ تقلید نہ کرنا، یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ تعظیم بھی چھوڑ دی. بزرگوں نے سکھایا تھا کہ غیر اللہ پہ مال خرچ نہ کرنا، انہوں نے اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا چھوڑ دی. تو اس لیے اعتدال میں خود سیدھا سادھا اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اس کی نیاز پیش کرے، اس کے ساتھ تعلق رکھے، جو کچھ بھی ہے بس اللہ کے ساتھ اپنا، اور اس مسئلے میں پڑے ہی نہ، بحث ہی نہ کرے، اور نہ خاص طور پہ کسی کو مشرک نہ کہ فلاں طبقہ مشرک فلاں مشرک. معاذ اللہ، خدا کیا جواب دینا پڑ جائے گا. صاف ہو یار، میں اس اتھارٹی کا بندہ ہی نہیں ہوں کہ ان چیزوں میں پڑھوں. کوئی انسان دو یا تین بچوں کے بعد وقفہ کر دے یا مکمل طور پہ بند کر دے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے، وضاحت فرمائیں. وضاحت کیا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بالکل ٹھیک. بچے بس اتنے ہی ٹھیک ہیں جتنوں کی وہ تربیت کر سکے، اور فی الحال اس کے پاس اتنے اسباب وسائل اور ذرائع ہوں. اگر نہ ہوگا یہ جب اس ملک میں ہو رہا ہے، جاہلوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہوں، آگے تعلیم کا کوئی نظام ہی نہیں. کہاں ہیں اسکولس؟ کہاں ہیں اسپتال؟ کہاں ہیں تعلیمی نصاب؟ کہاں ہیں وہ اسپیشل ہاسپٹلز جو عورتوں کا الگ سے علاج کرتے؟ یہ تو جس جس کے ہاں بھی خواتین ہیں، ماں ہے، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، جتنی خواتین ہیں ان سے پوچھو نا کہ وہ بیمار ہو جائیں تو بیچاری اسپتال، اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو مرد ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنا بسا اوقات ممکن ہی نہیں ہوتا. وہ شوہر کو کہتی ہے، میں اب اسے کیا کہتی ہوں، مرد ڈاکٹر ہے، مجھے تو حیات. ایک اسپتال عورتوں کے لیے ان 80 سال میں بنا ہے. ایک لے دے کے گنگا رام بیچارے بنا گئے تھے اور اسی کو فاطمہ جناح کا نام دے دیا. یہ کوئی حیا انہیں نہیں آتی حکومتوں کو کہ خواتین کا خیال کرے. ویسے تو تم ہر شعبے میں کہتے ہو کہ زندگی نامکمل ہے، ہونا چاہیے، اور ترقی کے میدان میں مرد و عورت شانہ بشانہ، یہ دل فریب نعرے. کہاں ہیں خواتین کے اسپتال؟ اس لیے بالکل اولاد اتنی ہونی چاہیے جتنی کی وہ اچھی تربیت کر سکے. 40 دن کے نفلی روزے رکھنا, رکھے بھی اس میں کیا ہے, ضرور رکھیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, لیکن دو کام نہیں ہونے چاہیے. ایک تو کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. بیوی کو ترغیب دلائی جا سکتے بھی میں روزے رکھ رہا ہوں, آپ بھی رکھیے, بہت اچھا ہے, لیکن اس پہ ذرا بھی سختی نہیں کہ ضرور, کیوں ضرور رکھو, جس چیز کو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے. بچوں کی تربیت کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ اولاد کی تربیت ضروری. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس بچے کو 40 دن مسلسل روزہ رکھنے سے ایک طہارت پاکیزگی یا کوئی بھی ڈسپلن آ جائے گا, ضرور رکھوا لیجیے. لیکن ہر وہ رشتہ جس میں جبر کرنا جائز نہیں ہے, نفل عبادت کے لیے وہاں نہیں کیا جا سکتا, اپنے طور پر رکھیں. اور دوسرے, یہ ایسی نیکی ہیں جن کو چھپا دینا چاہیے. فرض نیکی کا اظہار کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ الحمدللہ میں نے زکات دے دی بھئی اس سال اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا بچوں کو کسی کو, یا بچوں کو بلا کے سمجھانا کہ بیٹے یہ قربانی فرض تھی, دیکھو میں لے آیا ہوں, میں نے اپنا فرض پورا کر, اس طرح کی چیز ہے. وگرنہ نفل نیکیاں تو ہمیشہ ہی بندہ پی جائے, نیکی کر دریا میں ڈال. قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا فرض ہے یا واجب؟ اور اگر کوئی شخص روزانہ قرآن کریم کو دیکھ کر نہ پڑھے اور سورہ اخلاص کی صبح و شام تسبیح کرتا رہے, تو کیا اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے, قرآن کریم کو سال میں 2 مرتبہ پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے. محرم سے اگلے سال محرم تک, رمضان سے اگلے سال رمضان, ربیع الاول سے اگلے سال, جو بھی آپ ترتیب رکھیں, مگر سال میں 2 دفعہ قرآن کریم کا پڑھنا سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے اس سال کے رمضان میں جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن سنایا اور 2 مرتبہ سنا. سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا تھا اور سنا, بیٹی اس سال 2 مرتبہ انہوں نے سنا ہے, 2 مرتبہ مجھے سنایا ہے, میرا خیال ہے یہ میری وفات کا سال ہے, ورنہ وہ 2 مرتبہ ہمیشہ 1 مرتبہ کرتے تھے, اس سال 2. تو اس لیے حنفیہ نے اس کو دلیل پہ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ سنت موقعہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پورا پڑھے. مستحب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مہینے میں 1 بار قرآن پڑھ لیا کرو, مطلب یہ کہ روز 1 پارہ پڑھ لیا کرو. ایک کو فرمایا 40 دن میں پڑھ لیا کرو, تو مطلب یہ کہ 1.25 پارہ روز پڑھو گے تو 40 ہو جائیں گے. تو جی بات کر لیں, تو اس لیے یہ اس طرح پڑھنا سنت کی چیزوں میں, مستحبات میں شمار ہوتا ہے. رمضان میں پڑھنا, رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پڑھ لے تو سارا سال ہو گیا. اور سورہ اخلاص کی صبح و شام تسبیح کرتا رہے تو کیا وہ اس سے کہیں زیادہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ ان کا عمل زیادہ دلیل ہے, وہ اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا ہے, کیونکہ انہوں نے فرمایا 1 مہینے میں پڑھ لیا کرو, انہوں نے فرمایا 40 دن میں, انہوں نے فرمایا 2 مرتبہ سال میں. یہ چیزیں زیادہ اللہ کا قرب دلانے والی ہیں. سورہ اخلاص کی تسبیح کا جہاں تک تعلق ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پڑھو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ, اور تم میں سے جو بھی آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے گا میں اس حشر میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو دائیں ہاتھ پہ آ جا میرے اور یہ جنت ہے اور تو اس میں چلا جا, اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر بشارت دی ہے, یہ بھی بہت اچھا عمل. آپ نے صبح شامل کر دیا تو ثواب سے تو انکار نہیں, مگر اس پہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے, تھوڑا بھی ہے آسان بھی ہے, اور اس پہ عمل کرنے میں اللہ کا قرب بھی زیادہ ہے. دو مرتبہ سال میں پڑھ لیا، سنت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد جو باقی دن بچتے ہیں، باقی مہینے بچتے ہیں، باقی وقت بچتا ہے، اس میں قرآن کریم کو سمجھنا اس سے بھی افضل. رمضان میں دو بار پڑھ لیا نا، 11 مہینے رہ گئے، اب ان 11 مہینوں میں وہ روز 10-15-20 آیتیں ایک بار آد، اب جتنی اس کو فرصت ملتی ہے وہ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھے، یہ اس تلاوت سے بہت زیادہ افضل ہے. چاہے اسے 5 سال میں قرآن کو سمجھ کے پڑھے، یہ بہت ہے، لیکن 2 مرتبہ سال میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ سنت موقع ہے. افتاح عالمگیری میں